بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال جل وعلا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العظيم. قابل احترام علماء، عزیز بھائیو اور دوستو، اپنے بیان سے پہلے چند کلمات میرے لیے کہنا ضروری ہے. ہمارے استاد محترم قاری ایوب صاحب نے جس وسعت ظرفی سے تعارف کرایا، آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ ہم ساتھی ہیں یا شاید معاصرت ہے، معاصرین ہے. میں قاری صاحب کا شاگرد ہوں، بلکہ ادنا شاگرد ہو، لیکن یہ ان کے کمال ہے، ان کی علو ہمت ہے کہ انہوں نے اتنی سخاوت سے، اتنی شرح صدر سے، وسعت ظرفی سے کام لیا. اللہ ان کے عمر میں برکت دے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم کو بھی وہ جذبہ دے. حیات الصحابہ کی روایت ہے، جب انصار، جب مہاجرین نے ہجرت کی اور بڑی خدمت ہے مہاجرین کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، 21 پارے کی آیت ہے: لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، کہ ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور بھی دیگر مناقب اور فضائل ہے. تو انصار نے استقبال کیا، اکرام کیا، اور اتنا اکرام کیا کہ مہاجرین کہہ اٹھے کہ شاید اب تو ہماری ہجرت کا کوئی ثواب نہیں رہا، کہ ان لوگوں نے اتنا استقبال کیا. ان کے استقبال کے سامنے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ہجرت اور ترک وطن اور مجاہدہ کا کوئی ثواب نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب نسخہ امت کو دیا. آپ تو تھے ہی جامع الکریم، کہ چند لمحوں میں مستقبل کے لیے ایک نسخہ بتلا دیا، کہ آپ نے فرمایا دو کام کرو، دو کام کرو مہاجرین. انصار تمہاری خدمت کریں گے، لیکن تم کو ان کی خدمت میں بھی ثواب ملے گا. وہ کیا دو کام ہیں؟ وہ آسان بھی ہیں اور مشکل ہے. ما دعوتم اللہ لہم واثنیتم علیہم بخیر، کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ انہوں نے ہمارا بڑا اکرام کیا، اور آپ ان کے اچھے کارناموں کی تعریف کریں. یہ تو کسی آدمی سے نہیں ہو سکتا ہے کہ دین کے سارے شعبہ میں وہ بہت ایکٹو حصہ لے، کچھ نہ کچھ حصہ تو لے سکتا ہے، لیکن ہر ایک آدمی سے دین کے ہر شعبے میں بڑھ کر خدمت کرنا بظاہر مشکل ہے، لیکن حضور نبوی نسخہ اتنا باکمال نسخہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ماشاءاللہ فلاں آدمی اتنا خوب کام کر رہے، یہ لوگوں کے یہاں جا جا کر ان کو مسجد میں جوڑتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی فقہ اکیڈمی ہے، ماشاءاللہ ان کی نوجوانوں پہ توجہ ہے، ماشاءاللہ ان کی مستورات کے اوپر بڑی فکر ہے، تو اگر آپ لوگوں کے اچھے کاموں کی تعریف کریں گے اور ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے، تو نبوی نسخہ کے تحت معلوم ہوتا ہے کہ کام وہ کریں گے، ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جزائے خیر دے. ہم نے قاری صاحب کے پاس اردو بھی سیکھی، اور قاری صاحب کے پاس فن قرات بھی سیکھا، اور قاری صاحب کے ساتھ الحمدللہ دوران ملک اور بیرون اسفار کا اتفاق ہوا، اور یہ ایک مزید سفر اللہ پاک نے موقع عنایت فرمایا. تو اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. ان کے ماشاءاللہ طلبہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور الگ الگ جگہ دین کی خدمت انجام کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کی، تیسرے جز کی، جس میں اسلام کا عادلانہ مزاج بتلایا گیا. اسلام کے عادلانہ مزاج میں یہ ہے کہ جہاں قرآن نے دوسرے اقوام کے گناہوں پر اور ان کے عیوب پر پردہ فاش کیا اور ان کے عیوب کو ظاہر کیا، اس کے منصف مزاج میں قرآن نے ان کے اچھائیوں کو بھی ذکر کیا. قرآن نے ان کی برائی کو کا تذکرہ کیا کہ بعض ان میں سے ایسے ہیں، اکالون للسحت، کہ کہیں رشوت کھاتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے رہنما کو کہیں الہ تک پہنچا دیا اتخذوا احبارهم اربابا من دون اللہ کہ اپنے رہنما کو خدا تک پہنچایا لیکن قرآن نے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ وہ سب یکساں نہیں ہے لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ کہ نہیں جی وہ سب ایک طرف کے نہیں ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ کہ موسیٰ کی امت میں سے ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو ہمیشہ حق پرست رہا ہے اور ہمیشہ عدل کے مطابق چلتے تھے جب کافروں نے طعنہ لگایا حضور کی نبوت پر اور انکار کیا حضور کی نبوت کا ایک اور بات ذہن میں آگے اس کو ذکر کرنے سے پہلے علامہ نصفی نے مدارک التنزیل میں اس کو ذکر کیا کہ ولید بن مغیرہ جو مشہور کافر تھا ریحانت قریش سے وہ پہچانا جاتا تھا اس کے 10 بیٹے تھے 3 مسلمان ہوئے اس کی بڑی آمدنی تھی طائف تک اس کے باغات پھیلے ہوئے تھے وبنین شہودا اس کے بیٹے تھے اور قرآن نے عجیب تعبیر کیا کہ اولاد کا ہونا اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جیسے کہ اولاد کا حاضر ہونا نعمت ہے قرآن نے صرف یہ نہیں ذکر کیا کہ ان کے بیٹے تھے وبنین شہودا ان کے بیٹے خدمت میں لگے ہوئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اولاد ہو اور اولاد خدمت میں نہ ہو تو وہ کس کام کے اولاد بنین شہودا یہاں مقام مدح میں اور اس کے اوپر اللہ پاک نے جن نعمتوں کا فیضان کیا تھا اور جن نعمتوں کی بارش اس میں برسائی گئی اس میں یہ بھی ذکر کیا 3 اس میں سے مسلمان ہوئے تو اس نے ایک مرتبہ آپ کی شان میں یہ گستاخی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہا تو اللہ پاک نے اس کے 9 عیوب قرآن میں ذکر کیا 9 اس کی برائیاں قرآن میں ذکر کیا آپ دیکھیے وہاں مدارک التنزیل میں علامہ نسوی نے بیان کیا لما عاب الولید النبی باسم المجنون کاذبا سماه اللہ بعشرة اسماء صادقا کہ جب ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹے انداز سے دیوانہ کہا تو اللہ نے سچ کر کے اس کی 9 برائیاں ذکر کی اور پھر اس پر مزید جو پتے کی بات کہی ان کے جملے تو بڑے عجیب ہوتے ہیں کہتے کہ حضور کی شان یوں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی درود بھیجے تو اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں متوجہ کرتا ہے اور جہاں کسی نالائق نے ایسی گستاخی کی کہ حضور کی شان میں کوئی برا کلمہ کہا تو پھر اس کے اوپر 10 لعنتیں اللہ برستا ہے برساتا ہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شان نصیب فرمائے بہرحال اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کی برائی بھی ذکر کی اور ان کی اچھائی بھی ذکر کی یہ قرآن کا عاجلانہ مزاج ہے آج ہمارے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی میاں بیوی میں افتراق کی نوبت آ جاتی ہے تو سال ہا سال کی خدمت کے اوپر ہم پانی پھیر دیتے ہیں کہ نہیں جی جب سے نکاح کیا تب سے ہی دکھ تب سے ہی ستم تب سے ہی پریشانی حالانکہ آپس کے کتنے سال گزرے جس میں خیر تھے جس میں عافیت یہ بہت بری بات ہے برائی اپنی طرف اچھائی اپنی طرف تو کہا کہ یہ لوگوں نے انکار کیا تھا حضور کی نبوت کا کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں قرآن نے ان کے انکار کے اوپر 2 دلیل قائم کی ان کے انکار اس کی تردید پر قرآن نے 2 دلیل پیش کی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا اور یہ لوگ بکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ آپ ان کو سنائیے کہ اللہ تو ہے ہی کافی قرآن نے قسم کا کہ کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اور دوسرا گواہ میری نبوت پر وہ منصف علماء ہے وہ منصف علماء ہے جن کے پاس علم الہی ہے اور مزاج میں اعتدال ہے وہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کے نبی ہے بلکہ عجیب بات لکھتی ہے تفسیر ساوی میں ذہن میں آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم
کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. قرآن پہ غور کریں. آج ہمارا دل قرآن سے ہٹا ہوا ہے, ہم نے قرآن میں غور نہیں کیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ وہ پہچانتے ہیں نبی کو جیسے کہ پہچانتے اپنی اولاد کو. یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل, کہ پاتے ہیں وہ نبی کو. وہاں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے معرف القرآن میں, یجدون اوصافہ نہیں لکھا, یجدونہ, کہ وہ خود حضور کو پاتے ہیں. یعنی آپ کے اوصاف کا ذکر قرآن میں اتنا بین انداز میں گویا کہ ہو بہو وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, وہ پہچانتے ہیں حضور کو جیسے پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو. اس میں ایک نقطے کی بات جو تفسیروں میں پڑھا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے باپ کی اپنے بیٹے سے. بیٹے کی پہچان باپ سے اور بیٹے کی شناخت باپ سے اتنی گہری نہیں ہوتی ہے جتنے باپ کی بیٹے سے ہوتی ہے. وجہ اس کی دو ہے. ایک یہ کہ بیٹے کی نظر پڑی ہے باپ کے اوپر لیکن باپ کے سارے اعضاء پر نہیں. چونکہ حیا ہے اسلام کا تو سارے اعضاء کے اوپر بیٹے کی نظر باپ کی نہیں پڑی ہے, وہ پردے کے اعضاء ہے. لیکن باپ کی نظر اپنے بیٹے کے پورا بدن کے اوپر پڑی ہے, بدن کا کوئی حصہ چھپا ہوا نہیں ہے اس باپ سے, اتنی پہچان ہے. دوسری بات, بیٹا تو باپ کو پہچانتا ہے جب ہوش سنبھلتا ہے, دو ڈھائی سال کا ہوتا ہے پھر جا کے کچھ پتہ چلے گا اچھا یہ باپ ہے دنیا میں. لیکن باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے پیدا اسی طور پر ہی جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن سلام کو پوچھا تھا, صحابی کی روایت ہے جلالین کے حاشیے میں اس کو ذکر کیا کہ قرآن نے کہا ہے کہ آپ لوگ پہچانتے ہیں حضور کو جیسے کہ آپ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. چونکہ یہ سابق علماء اہل کتاب کے علماء میں سے رہے ہیں تو واقعی آپ نے حضور کو ایسا ہی پہچانا. تو عبداللہ ابن سلام نے کھل کے کہا, یقین جانے عمر, ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اولاد سے بھی زیادہ پہچانا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کمال کی بات ہے, لیکن یہ تو ذرا بات سامنے رکھیے کہ آدمی اپنے بیٹے سے زیادہ کیسے کسی کو پہچان سکتا ہے. کہا جب کہ ہم نے حضور کو دیکھا, یہ ساوی کی روایت ہے, تو ہمیں ادنا شک نہیں تھا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. وما ادری ما تصنع النساء, وما ادری ما تصنع النساء, اور اتنی پختگی اور اتنی بصیرت اور اتنی اتقان کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میری بیوی نے خیانت نہیں کی میرے ساتھ. میں شک تو نہیں ڈال رہا ہوں اپنی بیوی کے اوپر, جیسے کسی نے کہا ازواج مطہرات کے بارے میں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ میری ماں ہے اور مجھے اس میں شک نہیں ہے, لیکن چونکہ میری ماں نے مجھے کہا کہ وہ میری ماں ہے اور میں مانتا ہوں. لیکن حضور کے ازواج میری ماں ہے وہ تو اللہ نے مجھے کہا کہ وہ میری ماں ہے. بلکہ یہی ولید کے بارے میں لکھا ہے جو کہ قرآن کی آیت ہے کہ اس میں اس کے ایک عیب کو یوں ظاہر کیا کہ وہ ثابت النسب نہیں ہے, اس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے. جب یہ آیت اتری وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے اپنی ماں سے کہا, ان محمد وصفنی بتسع صفات اعرفهن غیر التاسع. جی ماں, محمد کے قرآن نے تو میرے ایسے ایسے عیوب بیان کیے, کسی اور کے سامنے تو اعتراف کرنے کی جرأت نہیں کرتا, لیکن آپ تو ماں ہیں, آپ تو جانتے میں ایسا ہی ہوں. لیکن آخر یہ ذکر کیا کہ تم نے خیانت کی, جس کو میں باپ سمجھتا ہوں وہ میرا باپ نہیں ہے, اور محمد کے قرآن میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے. کہا ہاں بیٹا صحیح ہے, جس کو تو باپ مانتا ہے بڑی دولت والا, ثروت والا, حیثیت والا تھا, لیکن جو ہے اس سے اولاد نہیں تھی, تو پھر میں نے کسی اور کو اپنے اوپر قدرت دی اور وہ ایک فلان چرواہا ہے اور تو اس کے نطفے سے پیدا ہوا. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے علماء اہل کتاب کو بھی بطور دلیل کے پیش کیا. آج دنیا میں یہ وبا ہے کہ لوگ انتخاب سے سنتے ہیں، انتخاب سے نقل کرتے ہیں، انتخاب سے لکھتے ہیں، پوری بات سامنے نہیں قبول کرتے. چنانچہ یہی دشمنان اسلام نے قرآن کے ساتھ کیا کہ آیت کو اس کے ما لہو ما علی سیاق و سباق سے نکال کر اس کا جو پس منظر تھا، جو مواقع تھے، جو شان نزول تھے، ہٹا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. یبغونہ یبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہیں وہ اس میں کجی، دن رات ان کی یہی سوچ ہے کہ اس میں کوئی کجی آئے. تو اہل کتاب کی دو باتیں یہاں ذکر کی اور وہ اس کے اوپر مجھے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں. کہا کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ بڑے سچے ہیں، دیندار، بڑے دیانتدار ہیں.
ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیہ،
اگر آپ نے ان کے پاس ذخیرہ رکھ دیا، ذخیرہ رکھ دیا، یعنی یہ مسلمان کی تو فطرت میں ہونی چاہیے. آپ دیکھیے وہاں مسلم شریف کی روایت ہے، ریاض الصالحین میں، باب الامانہ میں علامہ نووی نے اس کو ذکر کیا کہ جنگ جمل کے موقع پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بلایا اور کہا لا یقتل اليوم الا ظالم او مظلوم، کہ آج یا تو ظالم یا مظلوم مرے گا. تو بہرحال یہ ان کا اجتہاد تھا جیسے محدثین فرماتے ہیں، اور بظاہر آج میری موت مقدر ہے، بظاہر آج میری موت مقدر ہے، جینا اب میرے لیے نہیں ہے. تو میرا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، میرے کندھوں کے اوپر جو سوال ہے، وہ میرے قرض ہے. تو آپ جو ہے بیٹا، آپ یہ قرض چکا دینا. آپ اندازہ لگائیں، یہ باپ ہے اپنے بیٹے کو آخری مجلس میں بلا کے یہ خبر سنا رہے کہ اب میری تیری ملاقات نہیں ہوگی اور آپ کو اتنے قرض چکانے ہیں اور آپ کو اتنا کرنا ہے، جبکہ آج کا باپ اپنے بیٹے کو اتنا ہلکا کام حوالہ کرتے ہوئے بھی اس کے سینے میں تردد ہوگا کہ بتی ذرا آن کرنی ہے، پنکھے بند کرنا ہے، اور پردے بند کرنا ہے، دکان بند کرنی ہے، دو گھنٹے کے بعد میں آؤں گا، اس میں بھی 10 مرتبہ فون کرنا ہوگا کہ بھائی سنا، سمجھا، کیا نہیں کیا پتا. اور یہاں باپ اپنے بیٹے کو، اس زمانے کے بچوں کی فہم کیا تھی؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ ابن عباس کو سواری پہ سوار کیا تھا، وکان ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے ردیف کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں جا رہے ہیں، اور حدیث میں صراحت ہے یا غلام، اور غلام عربی لحاظ سے نابالغ بچے کو بولتے ہیں. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اس کی سطح سے بالا خطاب نہیں کیا، کہ آپ ہر ایک سے اس کے معیار کے مطابق بولتے تھے. تو ایک طرف یہ حدیث ہے کہ ہر ایک کو اس کے ہم وزن، اس کا جو معیار ہے، اس کی جو سمجھ ہے، اس کا جو ادراک ہے، اس کا جو فہم ہے، اس کے مطابق خطاب. دوسری بات حدیث میں آتا ہے کہ غلام، اور پھر بات جو سنائی جا رہی ہے وہ کس پیمانے کی؟ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ بیٹا خوشحالی میں اللہ سے دل لگا لینا، پھر مشکل میں، تنگ دستی میں دیکھنا اللہ کیا دکھا کر کرتا ہے تیرے لیے. یعنی اس بچپن میں اور اس کی سمجھ ہے تاکہ وہ اس کا ادراک کرے. تو بات لمبی ہے، اس میں کہا کہ آپ کو یہ بھی دینا ہے، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي، تو سب سے مجھے فکر ہے میرے دیون کے. أَفَتَرَى دَيْنَنَا يُبْقِي مِنْ مَالِنَا شَيْئًا، پھر کہا یوں کرنا یوں کرنا. اور بیٹا قرض کو چکانے میں کوئی پریشانی رہے تو مولا سے باتیں کرتے رہنا، بیٹا قرض کو چکانے میں کوئی دقت ہو تو مولا سے رابطہ قائم کرتے رہنا، اس میں آپ ہرگز تردد نہ کرے. فَإِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلَايَ، اگر آپ کو کسی دن کوئی پریشانی ہوئی تو آپ ضرور میرے مولا سے بات کریں. کہنے لگے میرے ابا نے مجھے اتنی باتیں یک مجلس میں سنائی کہ ہضم ہضم کرتے کرتے میں ہل گیا. قال فوالله ما دريت ما اراد حتى قلت يا ابتي ومن مولاه، میں نے کہا جی ابا آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنے مولا سے آپ کس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اللہ ہی کا تو حوالہ دے رہا ہو بیٹا, اللہ ہی کا تو حوالہ دے رہا ہو. ان باپ بچوں کی جو گفتگو ہوتی تھی اور آج بعد باپ بچے کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ پہلے تو رونے کی بات ہے, اکثر باپ بچے کی گفتگو ہوتی نہیں اور جس کی ہوئی تو وہ قابل مدح نہیں. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مرض الوفات میں تھے, فاتح مصر ہے, جلیل القدر صحابی ہیں, مکثرین روات حدیث میں ان کا شمار ہے, مرض الوفات میں ہے, ان کے بیٹے عبداللہ ہے, یعنی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اس واقعہ کو نقل کرتے کرتے. کہا ابا جی آپ جا رہے دنیا سے, دل تو بڑا رو رہا ہے آپ کی فراق اور جدائی پر, لیکن ایک سوال کروں آپ سے, یہ جو نزع کی کیفیت ہے اور یہ جو مرنے کی کیفیت ہے آپ کے چلے جانے کے بعد تو کوئی مجھے نہیں بتا سکتا ہے, اگر میں آپ کی تکلیف پر اضافہ نہیں کر رہا ہوں تو کرم فرما کر مرتے مرتے اس کی کچھ کیفیات کا بھی اظہار کریں تاکہ مجھے کچھ تو احساس ہو کہ آدمی موت بھی کس چیز کا نام ہے. یا ابتی صفت لی الموت, صفت لی الموت, اپنے تو ہے بھائی جلدی یہ دستخط کر لو, وہ کاغذ منگوا لو, یہ کہہ لو, یہ لکھ لو, یہ منوا لو, یہ منظور کرا لو, اس کی شہادت لے لو, سکہ لگا دو. کأن جبال الدنیا فوق صدری بیٹا. حالانکہ فاتح مصر عمر بن عاص, ابن کثیر کی روایت ہے, میں نے خود پڑھی ہے, وتلك الامثال نضربها للناس وتلك الامثال نضربها للناس. اور یہ ہے قرآن کی مثالیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں. وما يعقلها الا العالمون, بیسویں پارے کی آخری آیتوں میں سے سورہ عنکبوت کے, قرآن کی مثالیں ہیں لیکن عقل مند علم والے ہی سمجھتے ہیں. تو ابن کثیر نے اس کے تحت لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ قرآن کا ایک مستقل علوم ہے علم الامثال, مثال ہے. اور عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کا وہاں حوالہ دیا ہے کہ عمر ابن عاص فرماتے ہیں, عقلت من رسول اللہ الف مثال, کہ میں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 مثالیں سیکھی. اور پھر لکھتے وہذہ منقبۃ عظیمۃ لعمر بن العاص, کہ جہاں ان کے دیگر مناقب ہیں, جہاں ان کے دیگر فضائل ہیں, یہاں ان کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے کہ براہ راست لسان نبوت سے, اور آپ کی جو مثالیں تھی وہ نرالی تھی. تو عمر ابن عاص جیسے جلیل القدر صحابی کی موت جس پر قرآن گواہ, جن کے سینے علوم سے لبریز, وہ کہتے ہیں کہ ان جبال الدنیا فوق صدری, اب یوں سمجھو جیسے دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں وہ تیرے باپ کے سینے پہ ہے. یہ کہنا تھا کہ بے ہوشی طاری ہو گئی, پھر کچھ ہوش سنبھلا تو کہا ابا جی کچھ پانی پلا دوں, اور پھر زحمت نہ ہو تو وہ آپ کا جملہ ذرا ناقص رہ گیا, کرم فرما کر ذرا مکمل کر لیجئے. یہ اللہ والوں کی کیا بات تھی, ایک تقریر تحریر میں نے پڑھی تھی, پر عجیب بات, ایک بندہ نے ہمت کی چند علماء کے پاس بیٹھ کر اور ہر ایک کو پوچھا, اگر آپ کو کہا گیا اور آپ کو سنایا گیا کہ مرنے سے پہلے آپ کے اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں, بالفرض و تقدیر اللہ نے کوئی ایسی صورت رکھی جس میں بندے کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے 10 گھنٹے رہ گئے ہیں, تو آپ ان 10 گھنٹوں میں کیا کریں گے؟ تو اس انٹرویو کرنے والے کی منشا اور چاہت یہ تھی کہ اللہ والوں کی آخری وصایا اور نصائح کو جمع کر دے کتابی شکل میں, کہ بھائی یہ لوگ اس امید سے مرتے ہیں. یعنی جذبہ تو دیکھیے, عبداللہ ابن مبارک تنبیہ الغافلین میں روایت ہے, میں نے پڑھا ہے کہ کسی نے ان کو کہا, لو ان اللہ اوحا الیک انک میت العشیہ ما انت صانع الیوم, ہمارے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, جواب تو دور کی بات ہے. میاں یہ بھی کوئی سوال ہے, یہ بھی کوئی سوال کی بات ہے, کوئی اور بات تو کرو یار. کرکٹ کا اسکور بتلاؤ, کوئی اور بات تو کرو. یہ کوئی بات ہوئی؟ اگر اللہ آپ کو سنا دے کہ آپ شام نہیں دیکھیں گے, غروب سے پہلے آپ کی روح پرواز ہو جائے گی, تو کہا میں تو اس میں علم سیکھوں گا, میں تو اس میں علم سیکھوں گا. یہ امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے ممتاز شاگردوں میں سے نور الاضاء کے حاشے میں کتاب الحج میں لکھا ہے کہ کسی نے ان کو پوچھا تھا یہ رمی کے بارے میں کہ رمی جو ہے آدمی چل کر کرے گا یا پیدل کرے گا, تو کہا کل رمی بعدہ رمی, ہر وہ رمی جس کے بعد اگلی رمی ہے تو وہ پیدل کرنا ہے, اور ہر وہ رمی جس کے بعد رمی نہیں ہے یعنی آخری رمی تو وہ سوار ہو کے تاکہ آدمی وہاں سے چل پڑے. کہا انہوں نے یہ سنایا, میں نے ایک قدم لیا, میں آگے بڑھا, اتنے میں چیخ نکلی تو پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو روح پرواز ہو گئی. کہ یہ آخری مسئلہ بتلاتے بتلاتے انتقال ہو گیا. تو کہا اگلا جملہ آپ پورا کریں, وَكَأَنِّي أَتَنَفَّسُ مِن ثِقْبِ الْإِبْرَا, دنیا کے پہاڑ میرے سینے پہ اور دقت اور پریشانی اتنی ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں سانس لینے کی سوئی کی نوک سے, وہ تاکے کے نوک سے, سوئی کی نوک سے, یعنی وہ اتنی چھوٹی چیز, مطلب سانس لیا نہیں جا رہا ہے. یہ حال تو اس زمانے کے باپ بیٹے کے یہ حال تھی. تو بہرحال میں وہ روایت سنا رہا تھا اور اس پر کہ باپ بیٹے اس زمانے میں باپ بیٹے کی کیا گفتگو اور کیا کلام ہوتا تھا. تو کہا بیٹے اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو اپنے مولا سے رجوع کر لینا. کہا باپ تو مر گیا, ما ترک دینار ولا درہم, دینار درہم تو نہیں چورا, باقی کئی گھر چورے تھے اور وہ بھی ان کے حصے میں آئے تھے. کیسے حصے میں آئے تھے؟ اس اعتبار سے کہ حضور کے ساتھ غزوات میں شرکت کی, تو مال غنیمت کے طور پر ان کے حصے میں آئے تھے. اور جب میں نے حساب لگایا تو میرے باپ کے کندھے پہ بہت بڑا قرض تھا, لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ انہوں نے کسی آدمی سے ایک مرتبہ بھی ایک درہم طلب نہیں کیا, اس کے باوجود اتنا بڑا قرض تھا. تو یہ تو بظاہر اس میں تضاد ہے, جب کسی سے پیسہ لیا نہیں تو قرض کس نام کا؟ تو قرض اس نام کا تھا. اور اس سے بات چلی تھی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں آ گئی, لیکن انشاءاللہ وہ بھی خیر سے خالی نہیں. کہ جب بھی کوئی میرے باپ کے پاس آتا تھا امانت کی بات, من انت امن ہو بقنطار, من انت امن ہو بقنطار, امانت داری, کہ جب بھی کوئی میرے باپ کے پاس آتا تھا کہ جی آپ ایک کام کریں گے یہ امانت ہے تو آپ رکھ لیں اس کو, تو میرے والد صاحب کہتے تھے نہیں میں امانت کے طور پہ نہیں رکھوں گا, اس لیے کہ اگر میں نے امانت کے طور پہ رکھا تو فقہی مسئلہ ہے کہ اگر میں نے اس میں افراد تفریط نہیں کیا, میں نے اس میں میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی اور یہ پیسے از خود جل گئے یا گم ہو گئے تو آپ کا پیسہ گم اور میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. تو آپ کے پیسے کو بچانے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ جس کو امانت چور کے جا رہے ہیں میں اس کو اپنے اوپر قرض لے لوں. تو اس طریقے سے میرے باپ لوگوں کی امانتوں کو اپنے اوپر قرض لے لیتا تھا تاکہ ان کی رقم بچے ہر صورت میں, اور اس سے وہ دوسروں کی امداد کرتے تھے. اور مرنے سے پہلے میرے باپ مجھے کہہ رہے ہیں اس کو نمٹ لینا. تو کسی زمانے میں وہ کیسے لوگ تھے, آج تو ان کا تصور کرتے ہوئے بھی ذہن اٹک جاتا ہے, اپنانا تو دور کی بات ہے. تصور کرتے ہوئے کہ کسی زمانے میں ایسے لوگ تھے. علامہ قرافی کا قول ابھی بعض قریب میں نے پڑھا, لو لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزۃ, اگر حضور اپنے پیچھے کوئی معجزہ چھوڑ کے نہیں گئے, الا الاصحاب لکفوه فی اثبات نبوته, اگر حضور کا معجزہ ایک ہی تھا وہ آپ کے صحابہ, کہ بھائی حضور, حالانکہ جلال الدین سیوطی نے دو زخیم جلد لکھے ہیں حضور کے معجزات ہی کے بارے میں, صرف معجزات النبی کے بارے میں دو زخیم جلد ہیں, کہ بھائی آپ نے یوں کرشمہ, اپنا کمال یوں ہے, اس کو ہٹا کر صرف آپ کے صحابہ پہ کوئی نظر پڑ لیں تو یہی کافی ہے آپ کی نبوت کی دلیل کے لیے. بہرحال اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک پورا ذخیرہ چھوڑے قنطار اور پھر آپ جا کے طلب کریں تو یؤدیہ الیک, وہ آپ کو دے دیں گے بغیر تردد کے, وہ آپ کو دے دیں گے. اطمینان سے وہ آپ کو دے دیں گے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے حق پرست ہے, وہ شخصی پرستی نہیں ہے. اسلام کے اندر جواز نکلتا ہے اس آیت سے کہ اگر کسی غیر مسلم کے اندر بھی کوئی کمال ہو اور کوئی قابل مدح بات ہو تو اسلام نے اس کا ذکر کیا ہے. پھر اس پر مزید بات لکھ کے تعریف کرنا اور ہے, مقبول ہونا اور ہے. تعریف کرنا اور ہے, چونکہ ایمان مفقود ہے لہذا آخرت میں مقبولیت کے شرائط تو نہیں پائے گئے, لیکن جو کمال کی بات ہے وہ اپنی جگہ پر. اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ اگر ہمیں کسی سے دشمنی بھی ہو اس کے جو اندرونی کمال ہیں ہم اس کا اعتراف کریں, کمال کریں کہ بھائی دیکھو میری اور اس کی بنتی نہیں لیکن بڑا سخی آدمی ہے, دیکھو میری اور اس کی بنتی نہیں لیکن جو ہے وہ بڑا تہجد گزار ہے. اس کے اپنے جو ایسے ہیں کہ اگر کسی کی تعریف شروع کر دی تو عیوب اس کے کچھ بھی نہیں, اور عیوب شروع کر دے تو تعریف اس کی کچھ بھی نہیں. اعتدال ہونا چاہیے مزاج میں. ابو لہب مشہور کافر ہے, آپ کا چچا ہے. تفسیر عثمانی میں دیکھیے, میں تو ہمارے اکابرین کی تفسیر ہم مطالعہ کریں, اللہ نے اس میں وہ علوم دیے ہیں کہ دوسرے تفاسیر سے آدمی کو مستغنی کر دے گا. ابو لہب کو قرآن نے تعبیر کیا ہے ابو لہب سے, نام اس کا عبد العزہ تھا. وہاں اس تبت یدا ابی لہب کے تحت میں تفسیر عثمانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک جملہ تفسیر عثمانی کا ذہن میں آ گیا, بتلا دو ابھی آپ کو. کہا کہ توبہ سے گناہ دھل جائیں گے, اور توبہ ہے صابون کی طرح, شرط یہ ہے کہ جتنا میل اتنا صابون, شرط یہ ہے کہ جتنا میل اتنا صابون. میں تو چونک گیا, میں نے کہا یار یہ لوگ کیا لکھ گئے میرے خدا, کہ صابون سے میل تو دھل جائے گا, توبہ سے گناہ مٹ جائیں گے, لیکن جتنا میل اتنا صابون. یہاں میل تو سال ہاں سال کا میل ہے اور وہ ایک قطرہ ہے صابون کا, تو وہ کیسے اس کو مٹائے. شرط یہ ہے کہ جتنا میل اتنا صابون. تو ابو لہب عبد العزہ اس کا نام تھا. عربوں میں اس کا وجہ تسمیہ یوں تھا کہ تھا وہ حسین, وہ گورے رنگ کا تھا اور گال اس کے سرخ تھے. وہاں تفسیر عثمانی کی بات نقل کر رہا ہوں, یہاں مجھے پتہ چلا بڑے علماء بیٹھے ہیں, آپ مجھے معاف کریں اگر کسی شخص کی شان میں نے گستاخی کی. یہ کیا کہوں, سعادت کہوں یا اتفاق کہوں, لیکن کئی علماء کے سامنے بات کرنے کا موقع ہمیشہ مجھے ہوا ہے, تو اس میں یہ تکلف نہیں کرتا اور میں اسی ایک چیز سے سہارا پکڑتا ہوں کہ آیا وہ منظر کیا ہوا ہوگا جب عبداللہ بن مسعود کو کہا گیا کہ تم حضور کے سامنے قرآن پڑھو. یہ جتنے ارباب علم ہیں اور جبال علم ہیں سرانکوں پر ان کے کمالات, لیکن آپ اندازہ لگائے جب ابی بن کعب کو کہا اور عبداللہ بن مسعود کو کہا تو ان کے دل کے اوپر وہ کیا کیفیت گزری ہوئی ہوگی کہ خود حضور جو صاحب قرآن ہیں ان کے سامنے پڑھنا انہوں نے کیسی کی. تو اس کو سن کر میں اپنے کو ہلکا سمجھتا ہوں اور اپنا جو چیلنج ہے اس کو ادنا سمجھتا ہوں, پھر بھی سب کی رعایت کرتے ہوئے میں یہ بات پیش کرتا ہوں. اگر کوئی مجھ سے علمی کوتاہی ہو گئی آپ ضرور مجھے متنبہ فرمائیں اور میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. تو وہ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ وجہ تسمیہ عربوں کے یہاں تھی ان کی خوبصورتی, کہ رنگ تھا گورا اور گال تھے سرخ, اور عربوں کے یہاں یہ مشہور تھے. ایک لطیفہ ذہن میں آ گیا, ایک گورے آدمی کو عشق ہو گئی ساولے رنگ کی عورت سے,
गोरे आदमी को इश्क हो गया सावले रंग की औरत से। तो बहरहाल अंग्रेजी में तो कहते हैं कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, कह रहे एक आदमी की नजर अलग देखती है। तो उसने लोगों को मनवाने के लिए ये शेर कहा कि अन्नासु यस्तहसिनून अल-खालिक फी खद्दिन, कि लोग जो है वो तिल को बड़ा पसंद करते हैं रुखसार पर, कहते हैं उसका तिल उसकी मुस्कुराहट में तिल आपने देखा, तिल ही तो बोलते हैं ना तिल। तो मैंने ऐसी औरत से शादी की उसका पूरा वजूद ही तिल है। الناس يستحسنون الخال في خد واني عشقت مليحه كلها خالو، الناس يستحسنون الخال في خد واني عشقت مليحه كلها خالو، कि जी उसका पूरा वजूद सराफा वो तिल ही है। तो मोहब्बत तो ऐसी ही चीज का नाम है। बहरहाल कुरान ने उसका वजह तस्मिया बयान किया अबू लहब। लहब नाम है शोहला का, शोहला आग, क्योंकि उसके गाल के अंदर शोहला आग खूबसूरती। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कुरान ने नाम तो बरकरार रखा लेकिन वजह तस्मिया बदल दी। कुरान ने खिताब तो उसी उन्वान से कहा लेकिन कहा वो अबू लहब इसलिए है क्योंकि जहन्नम के शोहले उसको लपेट लेगा, जहन्नम के शोले की लिपट में वो आ जाएगा। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुए तो अरबों में ये, अब मुझे यही बात कहनी थी जो मेरा खास मजमून है जो जहन में आया था, चंद दिन पहले कुछ मुताला कर रहा था और अल्लाह ने जहन में ये बात रखी कि जमाने जाहिलियत के कुछ आदात थे जिनके उनके कमाल थे जो आज हमारे अंदर इस्लाम होने के बावजूद वो कमाल नहीं पाए जा रहे हैं। और ये तो जमाने जाहिलियत की बातें थी, यानी इस्लाम से पहले अरबों में के अंदर कुछ कुछ कमालात थे। तो अरबों में एक और चीज थी जिसको हमने बुला दिया और हदीस में भी उसकी शाहिद है कि जब कोई खुशखबरी सुनाए तो आदमी उसके ऊपर उसको कोई इनाम दे। मैं तो यूं कहा करता हूं कि बुरी खबर सुनाने वाले को लानत देना हमें आता है लेकिन अच्छी खबर सुनाने वाले को हदिया देना हमें नहीं आता है। कोई बुरी खबर जब सुनाता है कि तू भी हारो के हो यार, तू कैसा आदमी है यार, वो तो हमें आता है। ये कुफारे मक्का को जिब्रील से जो चीर थी तो वो उसी वजह से कहते कि नहीं ये जिब्रील जो ऐसे ऐसे अहकाम लाते हैं ना वो कोई भेज दो बदल दो, जिब्रील ना हो तो कोई और हो। तो कहा कुल मन काना अदुवल लिजिब्रील फइन्नहु नज़लहु अला क़ल्बिक, कि भाई जिब्रील तो कासिद है, जिब्रील तो रसूल है, जिब्रील कोई अपनी बात तो थोड़े बता रहे हैं, वो तो मिन जानिबिल्लाह अपनी अल्लाह की बात सुना रहे हैं। तो जिस दिन आपकी वलादत बासआदत हुई है सुवैबा जो उनकी बांदी थी बाद में मुशर्रफ बे इस्लाम हुए, हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में तो इत्तिफाक है, सुवैबा रजी अल्लाह के बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन मैंने राजी इसी को देखा है वल्लाहु आलम कि वो भी मुसलमान हुई। तो उनकी बांदी ने आके उनको सुनाया कि आपके मरहूम भाई अब्दुल्ला के यहां बेटा पैदा हुआ और नाम रखा है मोहम्मद उसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के यहां बच्चा पैदा हुआ उन्होंने अपनी बांदी को आजाद कर दिया कि भाई दे तो आजाद आजाद। हालांकि आजादी करना कोई आसान काम नहीं है। आप देखिए वहां बिल्कुल इब्तिदा में रियादुस सालीन में जो मशहूर हदीस है ग़ज़वा तबूक में जो तीन शरीक नहीं हुए थे और जब इनकी तौबा कबूल हुई अबशिर या काम بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك، काब कहते हैं कि मैं वो दिन नहीं भूलूंगा। हजरत थानवी के मवाइज में एक बात पर ही आपको जिक्र कर दो कि जिस वक्त ये लोग नहीं आए और आपने उनके ऊपर मुकाता किया, सोशल बायकॉट आपने इनसे करवाया कि भाई इनसे हटना है, पाबंदी है, इस्लाह करनी है इनके। आज तो इस्लाह करते करते मुरब्बी को नजाकत से चलना पड़ता है कि भाई ख्याल से रहना,
کہ کہیں بگڑ نہ جائے کہیں بھٹک نہ جائے تو وہ کیسے بنے گا اور وہ کیسے چمکے گا.
حضرت تھانوی کے مواعظ میں عجیب بات پڑی کہ آپ نے کہا کہ بھئی کوئی ان سے باتیں نہ کرے.
اس دوران میں جب آپ نے صحابہ کے اوپر پابندی لگائی کہ کوئی ان سے نہ ملے, اس زمانے میں دیگر لوگ بھی آ کر کہ اچھا سمعنا ان صاحبک قد جفا فالحق بنا نواسیک, سنا کہ تیرے نبی نے بگا دیا تو کیوں ان کے در کے پیچھے بھاگتا ہے, چلے آ ہمارے پاس, ہم تو آپ کا استقبال کریں گے, ہم آپ کو تاج پہنائیں گے, ہم آپ کے سامنے پھول پھیلائیں گے, آپ کو ان کی سختی کو بھگتنے کی کیا ضرورت ہے, اپنے جیسے ہو کہ بھائی جلدی بلا لو, چلو معافی کوئی بات نہیں, رفا دفا کر کے ان کو بلا لو بٹھا دو کہیں دوسرے کے شکار نہ بنے. حضرت ثانی لکھتے آپ کو پتا بھی ہے پھر بھی آپ نے اپنی تنبیہ کو اپنی جگہ پہ رکھا, آپ نے اس میں ترمیم نہیں کی, آپ نے اس کو کم نہیں کاٹا. ادھر اس صحابی نے کہا یا اللہ ایک تو میرے نبی مجھ سے ناراض ہو ایک جگہ, لیکن میرے نبی کی ناراضگی کے اوپر یہ لوگ موقع پا رہے ہیں, اور میں نے آگ دیکھی تو اسی میں میں نے جلا دیا. فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلًا, 50 رات گزرے ایسی گزرے کہ تنکرت الارض, وہ مدینہ مدینہ نہیں تھی. میں نے ایک اپنے رشتہ دار کو پکارا, اس نے بھی منہ موڑ لیا. میں نے کہا بھائی جان ہماری تو رشتہ داری ہے, ایسا تو کیوں ہمارے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے؟ کہا بیٹا میری تیری بات نہیں ہے, حضور کی بات ہے, میں تو بس اطاعت کر رہا ہوں. 50 رات ہو گئے, صبح کو میں نے پڑھی نماز پڑھی, اور وہ جبل سلا مدینہ کے باہر ہے وہاں ہم گئے تھے, وہاں میں نے نماز پڑھی. اتنے میں ایک سنانے والا آیا کہ خوشخبری ہو آپ کو ابشریا کاب, خوشخبری ہو آپ کو کاب, جس دن سے آپ کی ماں نے آپ کو جنا موت تک آپ کو ایسا دن نہیں ملے گا. سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا, اور میں نے اس کو کہا کہ میرے جو کپڑے ہیں میں آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں, میرے پاس اور بھی کچھ نہیں ہے, تو میں آپ سے عاریت بھی رکھتا ہوں کہ مجھے ابھی تو پہننا ہوگا لیکن میں آپ کو ہدیہ بھی کرتا ہوں, آپ نے مجھے اتنی اچھی بات سنائی. بہرحال ابو لہب نے آزاد کر دیا, بات چلی لمبی ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے. یہی چچا جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا ولادت کے موقع پر پھر آپ کے سخت دشمن بنے. دشمن ایسے بنے کہ بیوی نے ساتھ دیا, سب تو حضور کی تعریف سناتے تھے, وہ آپس میں ہجوہ بیان کرتے تھے, برائے بیان کرتے تھے. مدممن عصینا امرہ ابینا دینہ علینا, یہ ام جمیل جو اس کی بیوی تھی, حمالت الحطب ایدن لادنے والی, اکثر مفسرین نے کہا اس سے مراد چغل خوری ہے, لیکن بعضوں نے کہا یہ مجازی معنی لینے کی ضرورت نہیں, اپنا ظاہر دونوں مفہوم نقل کیا ہے کہ وہ گٹری لا رہی تھی ایدن کی, اور اسی سے جو ہے وہ اٹک گیا اور اسی میں اس کا موت بھی ہو گیا. تو حضور کے سامنے بڑی برے کلمات بکتی تھی. جب اس کا انتقال ہو گیا ابو لہب کا, قصہ لمبا مختصر, تو بخاری کی حدیث ہے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, فتح الباری میں ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا, کہا کہ کیا ماجرا ہوا, اللہ کے یہاں کیا پیشی ہوئی؟ کہا حالات تو بڑے سخت ہے, میں نے اپنے بھتیجے کے ساتھ جتنی مخالفت کی اس کی وجہ سے میرے اوپر بڑے سخت حالات آئے, لیکن جی وہ ایک پیر کا دن تھا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا, اور ان کی پیدائش کے اوپر میں نے اس خوشی میں اپنے باندی کو آزاد کر دیا. اللہ کا انصاف اتنا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالا, لیکن اس نیکی کی وجہ سے ہر پیر کو میرے عذاب میں کچھ تخفیف ہوتی ہے. یہ بالکل صحیح روایت ہے. اذا کان ھذا کافر جاء ذمہ تبت یداہ فی الجحیم مخلدا اتا انہ فی اليوم اثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمد فمن ظن بالعبد الذي کان عمره باحمد مسرورا ومات موحدا. تو کہنے کی بات ہے میاں بیوی میں اور ہر آپس کے رشتے میں کہ جب کوئی کمال کی بات ہو آدمی اس کا اعتراف کرے کہ بھائی دیکھو یہ برا ہے یہ اچھا ہے. تو ایک روایت ہے, چند باتیں پیش کرنی ہے, بات لمبی ہو گئی. علقمہ رضی اللہ عنہ ہے, حارث رضی اللہ, علقمہ ابن حارث
حاکم کی روایت آیا تو صحابہ میں بھی مذکور ہے پہلے جلد میں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے کہا تم لوگ کون ہو؟ تو کہا جی ہم تو مسلمان ہیں. اچھا تو مسلمان کے تو کچھ صفات بھی تو ہوتے ہیں, آپ کچھ صفات بیان کریں گے؟ کہا ہمارے پاس تو 15 صفات ہے. اللہ اکبر, باپ مسلمان ہے؟ کہا کیوں؟ میرا باپ مسلمان ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا لیس الفتى من یقول کان ابی وکان جدی انما الفتى من یقول ہا انا ذا. اس بچے کی کوئی کمال نہیں جو سنایا کرتا ہے میں تو اس خاندان کا ہوں, پتہ ہے میں کس کا پوتا ہوں, پتہ ہے میرے پردادا کون ہے, پتہ ہے میری نسل کہاں سے ہے. انما الفتى, کمال کا جوان وہ ہے جو خود اپنے آپ کو پیش کرے. کہ آدمی علم سیکھے, یغنیک محمودہ عن النسب, یغنیک محمودہ عن النسب, آپ کو نسب کی اعلی نسب سے بے نیاز کر دے گا. کہ نسب آپ کا کیا ہے وہ تو بعد میں پوچھیں گے, آپ کا اپنا کمال خود دلیل اور دعوت ہے. بہرحال ہمارے پاس 15 صفات ہے, پانچ تو آپ سے سنیے, پانچ تو آپ کے صحابہ سے سنیں, اور پانچ تو ہمارے زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے اور وہ بات بتلانی تھی. کہ یہ تو ہم تو اسی ماحول میں پلے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہی تو کرنا ہے. حالانکہ جہالت کا دور ہے, ظلمت کا دور ہے, انقلاب انقلاب. یہ ساحران ہے, یہ جادوگر ہے جو موسیٰ کے زمانے میں ہے, صبح کو آ رہے ہیں موسیٰ سے ٹکرانے کے لیے. اقبلوا بخیلائهم وفخرهم, مولانا ابو الحسن علی ندوی کا جو قلم ہے اور جو ان کی عجیب انداز ہے اور جو ان کی الہامی تحریر ہے. اقبلوا بخیلائهم وفخرهم اليوم يرى الملك سميعنا اليوم يرى القوم فضلنا. آج دنیا دیکھے گی, لوگ ہماری گیت گائیں گے, پتہ چلے گا ہنر کس کا ہے, ملکہ کس کے ہاتھ میں ہے. ان مصر القت افلاد کبھی دہا, کیا تعبیرات ہیں ان کے, اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے. کہ مصر نے تو جو ہے اپنا وہ پوری جان لگا دی اس کے پیچھے اور آئے بڑے فخر سے. قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقي. جی آغاز ہم آپ کریں گے یا ہم کریں گے؟ ثانی علیہ الرحمہ کے مواعظ میں نے پڑھا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے مناظرہ میں آدمی مخالف سن سے کہے تم پہلے کرو, یہ لوگ کوئی بات نہیں چھوڑتے. یہ بیان القرآن میں کوئی بات نہیں چھوڑتے. ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا في الارض, 25 پارے کی آیت ہے بیان القرآن میں. حضرت تھانوی نے عجیب سوال اٹھایا اس آیت کے اوپر, سوال یہ اٹھایا کہ اللہ نے کہا کہ اگر ہم لوگوں کے اوپر دنیا میں ان کی تمناؤں کے مطابق ان کو دے دے جو ان کو چاہے تو زمین میں سرکشی ہو جائے گی, زمین میں فساد ہو جائے گا. تو حضرت تھانوی نے کہا لیکن جنت میں ہر ایک کو ملے گا, وہاں سرکشی کیوں نہیں ہوگی؟ سوال اٹھایا. بس اللہ ہمیں دل قرآن سے ہمارا دل لگا لے, چسکا ہمارا لگ جائے. کیا جملہ لکھ گئے, فرمایا وہ کثرت نعم کی وجہ سے فساد نہیں ہے, وہ تو حرص اور حسد کی وجہ سے ہے اور جنت میں وہ نہیں ہوگا. وہ کثرت کی وجہ سے نہیں ہے, وہاں تو یہ حسد ہے نا اور حرص ہے, اس کے ہوتے ہوئے پریشانی ہے. حسد کو ہٹا دو, حرص کو ہٹا دو, پھر کھلاؤ جتنا کھلانا ہے, کوئی پریشانی نہیں. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. ہم تو نکال دیں گے ان کے سینوں کو صاف کر دیں گے. اور میں کہاں کرتا ہوں اس آیت کے تحت کہ قرآن نے کہا ہم ان کے سینوں کو صاف کریں گے, ونزعنا نکال دیں گے, پاک کر دیں گے. ما فی صدورہم, جو ان کے سینوں میں غل, اس آیت کے تحت سیدنا علی نے کہا کہ ہم اور میرے دوسرے ساتھی جو جنگ جمل میں دوسری طرف تھے, مجھے امید ہے اس آیت کے تحت کہ جنت سے پہلے اللہ ہمارے دونوں سینوں کو پاک کر دیں گے. سیدنا علی نے فرمایا.
لیکن اگلا جملہ پہ غور کریں, قرآن نے کہا جب ہم نکال دیں گے اخوانن, یہ بائی بائی ہو جائیں گے. اس پر یہ اپنی میں ایک حقیر عرض کہاں کرتا ہوں بیانوں میں کہ جب دل صاف ہو جائیں گے تو اجنبی بائیں ہوتے ہیں, اور جب دل میلے ہوتے ہیں تو بائیں اجنبی ہو جاتے ہیں.
کہ اخوان ہو جائیں گے, قرآن کے اخوان, علی سرور, تختوں پر, متقابلین, آمنے سامنے.
لا یمسہم فیہا نصب,
کوئی تکن نہیں.
وما ہم منہا بمخرجین,
کبھی نکالے نہیں جائیں گے.
لا یبغون عنہا حولا,
نہ نکلنا چاہیں گے.
قرآن سے آدمی اپنے دل کو لگائے تو ہماری تو 15 صفات ہے. 5 تو صفت آپ سے سنیں, امرتنا ان نؤمن باللہ, کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, و ملائکتہ, فرشتوں پر, و کتبہ, کتابوں پر, و رسلہ, رسولوں پر,
والقدر خیرہ و شرہ.
والقدر, قدر نازک بات ہے, دقیق بات ہے, عمیق ہے, لطیف ہے. کسی نے سیدنا علی سے پوچھا اخبرنی عن القدر, جی یہ قدر, یہ تقدیر کو دو جملے میں سنا دو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا هو بحر عمیق لا تلجو, یہ گہرا سمندر ہے, آپ غوطہ نہ لگائے, آپ غوطہ نہ لگائے, آپ ڈوبیں گے. سائل نے اصرار کیا, میں ایسا جواب دوں تو آپ کہیں گے کہ ممکن ہے میں اپنی جہالت کو چھپا رہا ہوں. کہ نہیں نہیں, یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے, کہ مولوی کو جواب نہیں آتا ہوگا اس لیے کہ پوچھنے کی بات نہیں ہے. سیدنا علی وہاں تقریب میں, محدث مسروق نے بیان کیا ہے, علامہ نووی نے اس کو تقریب میں ذکر کیا کہ انتہا علم الصحابہ الى ستت الى علی وابن مسعود وابی وابو زید ثم علم الستت الى علی الى علی ثم علم الستت الى اثنین الى علی وابن مسعود. کہاں صحابہ کے علم کا نچوڑ 6 لوگوں میں, اور ان دو کا نچوڑ علی اور ابن مسعود کے سینے میں. محدث مسروق نے لکھا ہے اور علامہ نووی نے تقریب میں ذکر کیا, میں نے جبھی پڑھا کہ یعنی سیدنا علی اور ابن مسعود کے سینے صحابہ کے علوم کا حاصل. یا رب یا رب, وہ کیا علوم کے حاملین ہوں گے. تو کہا وہ گہرا سمندر ہے, اب غوطہ نہ لگائے. اچھا پھر کیا, اخبرنی عن القدر, ذرا تقدیر کا مسئلہ حل کرو. ہوا طریق مظلم لا تسلک ہو, جی اندھیرا راستہ ہے, اب بھٹک جائیں گے, آپ نہ چلے. نہیں جی آپ تو بتائے تو صحیح. ایک نوجوان میرے پاس ایک مرتبہ آیا تھا, کہا یار استخارہ کر رہا ہوں لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا, آیا میں یوں دعا کر سکتا ہوں اللہ کو کہ اللہ میں نہیں پوچھتا ہوں آپ کو اگر وہ اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے, میں آپ سے کہتا ہوں اس کو اچھی ہی بنا دیں. اچھی ہی بنا دیں, یہ تو اللہ کو حکم سنانا ہے. استخارہ استفعال سے طلب الخیر, یا تو طلب نہیں ہے تو امر الخیر ہے, اور وہ بھی خیر تو, خیر تو وہ اللہ جانے خیر کیا ہے, خیر تو اللہ جانے, میں اور آپ کیا جانے خیر کس چیز میں. پھر اس نے پوچھا, سیدنا علی نے فرمایا ہوا سر اللہ قد خفی علیک, یہ اللہ کا بید ہے, یہ اللہ کا راز ہے, وہ اللہ ہی جانتا ہے, وہ میرے تیرے اوپر کھلے گا ہی نہیں. تو والقدر خیرہ و شرہ, پھر کہا کہ امرتنا رسلک, آپ کے رسولوں نے, قاصدوں نے ہم کو بتلایا کہ ہم اللہ کو مانیں, ہم روزہ رکھیں, ہم زکات دیں, ہم حج کریں اور نماز کی پابندی کریں. آپ نے کہا بری آباد خوب. ومل خمس التی, یہ جو سننے کی بات ہے, ومل خمس التی تخلق تم بحا فل جاہلیہ, آپ سنا رہے تھے کہ آپ کے اندر 5 نرالی صفات ہے, 5 پیاری صفات ہے جو زمانے جہالت سے آپ کے اندر ہے, یعنی اسلام سے پہلے. وہ کیا ہے؟
شکر عند الرحا والصبر عند البلاء والصدق في مواطن اللقاء والرضا بمر القضاء وترك الشماتة بالمصيبة إذا حلت بالأعداء.
فقهاء ادباء كادوا ان يكونوا انبياء من خصال ما اشرفها.
آیت الصحابہ کے پہلے جلد میں ہے. میں اکثر حیات الصحابہ اور دیوان امام شافعی کا حوالہ دیا کرتا ہوں. کل ایک نوجوان کا میرے اوپر میسج آیا, مجھے بہت خوشی ہوئی, اور تحقیق بن نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں, یو کے کا. اس نے مجھے لکھا میسج واٹس ایپ پر کہ شیخ آپ کے بیانات سن کر میں نے امام شافعی کے دیوان کو بل استعاد اول سے اخیر تک حفظ کر لیا. میں نے کہا یہ اچھی بات ہے. آج ہمارے طلبا یہ میوزک سیکھتے ہیں اور دوسری چیزیں سیکھتے ہیں. حیات الصحابہ میں کتاب العلم میں ایک روایت ہے, ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, سب جمع ہو گئے. آپ نے کہا بھائی یہ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا علامہ ہے. علامہ یہی حدیث کے الفاظ ہے. آپ نے کہا یہ علامہ کیا چیز ہے؟ کہا اعلم الناس بانساب العرب, یہ ہر ایک کا نسب نامہ جانے, اس کا باپ, اس کا دادا, اس کا پر دادا. آپ نے کہا ہذا علم لا ينفع وضر وجهل لا يضر, جانے تو کیا نہ جانے تو کیا, جانے تو کیا, اور پھر بھی فی نفسی ہی اس میں تو خیر ہے, فی نفسی ہی کہ آدمی اس سے اپنے رشتے دار وغیرہ کا پہچان کرے. لیکن ہم وہ چیز آج جان رہے جس میں خالص نقصان ہی نقصان ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. علامہ امام غزالی نے لکھا ہے ایوہ الولد کی جو کتاب ہے اس میں یہ ذکر کیا ہے, احراز علامة احراز اللہ تعالی عن العبد اشتغاله بما لا يعني, علامة احراز اللہ تعالی عن العبد. یہ ایوہ الولد کے اوپر ایک بات سناؤں اور پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. معاف کریں میں نے زیادہ وقت لے لیا, تھکا میں زیادہ ہوں. یہ کینیڈا میرا جانا رہتا ہے پروگرام کے لیے, تو اخلاص کی بات کے اوپر میں اس کو ذکر کرتا ہوں. امام غزالی کتنے صدی پہلے گزر گئے, تو وہ بزنس کلاس میں میں بیٹھا ہوا تھا اور 14 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے, تو اس میں وہ قرآن کریم بھی ہوتا ہے اور دیگر ان کے اسکرین پر عربی اعتبار سے بھی کچھ اور مضامین ہے. تو اس کے من جملہ مضامین میں سے امام غزالی کی یہ کتاب وہاں آڈیو میں ہے, آڈیو میں کہ آپ سن سکتے ہیں ایوہ الولد. تو میں ایک مرتبہ جا رہا تھا, خدا حاضر ہے خدا شاہد ہے, میں نے لگایا اور میں نے ایوہ الولد سنا, اور سنتے سنتے میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے. میں نے جو اپنا شٹر کھولا اور باہر کا جو منظر دیکھا, تو پتہ نہیں کہا کہ ہم کس جگہ سے گزر رہے تھے اور اتنی اونچائی میں گزر رہے تھے اور جتنی تیزی کے ساتھ. میں نے کہا یا اللہ یہ بندے کچھ ہزار سال پہلے چلے گئے اور انہوں نے یہ نصیحت کتنی اخلاص اور خلوص کے ساتھ کہاں ہوگا کہ آج ان کی یہ بات بادلوں کے اوپر لوگ سن رہے ہیں. اگر کوئی ان کو کہتے کہ غزالی لکھتے جاؤ آسمانوں میں یہ بات سنی جائے گی, تو لوگ بھی ہنستے وہ بھی تعجب کرتے. لیکن یہ اخلاص کس درجے کی ہوگی کہ آخر اس کتاب کا انتخاب کیوں ہوا اور وہاں پہ کیوں آیا؟ میں نے کہا یہ سوائے اخلاص کے اور کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ نے اخلاص نصیب فرمائے, اللہ نے اخلاص نصیب فرمائے کہ بات پھر چلتی ہی رہے گی, چلتی ہی رہے گی. تو خلاصہ اس مضمون کا یہ ہے کہ کہاں کہ ہمارے اندر پانچ باتیں تھیں. الشکر عند الرخاء, کہ جب خوشحالی ہو آدمی شکر کرے. سورہ سبا کی آیت ہے, اللہ نے آل داؤد کو خطاب کر کے کہا. ہم آمدن کہتے کہ جی مولا کا شکر کیسا کرے یار, اللہ نے بہت دیا شکر کیسا کرے. وہ بات ایک حد تک صحیح ہے, لیکن قرآن نے ہمیں نسخہ بتلایا شکر کرنے کا. وہ کیا؟ اعملوا آل داؤد شکرا, اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. کہ جی اے آل داؤد تم دعویٰ مت کیا کرو, کر کے دکھاؤ, کر کے دکھاؤ, تم عمل کرو شکر کا, تم عمل کرو. دیکھنا وہاں مفتی شفیع صاحب نے کیا لکھا ہے, اعملوا کراؤ, اپنے شکر کو دکھاؤ. بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ باپ آپ سے بہت محبت ہے. میں تو لطیفے کے طور پہ کہتا ہوں جب وہ بیٹے آ جاتے ہیں کہ آپ سے بڑی محبت ہے, میں نے کہا وہ بعد میں ہوگا, مطلب کتنا پیسہ چاہے. یہ تمہید ہے, مقدمہ ہے, تو باپ اے جی ایم ہے کہ بھائی نکال اور پھر بعد میں چیزیں ہوگی.
اعملوا کرو. تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے اقل درجہ شکر کا یہ ہے کہ اللہ کے اعضاء اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کی نافرمانی میں نہ لگے. اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں لگے. ادنا درجہ ان المبدرین کانوا اخوان الشیاطین کہ شیطان جو ہے وہ بیجا اڑانے والے اسراف کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں. ثانی علیہ الرحمہ کہتے کہ وہ کیوں بھائی ہے, ان کو شیطان کے بھائی کیوں کہا, ان میں اس میں علت اشتراک کیا ہے, اس میں اور ان میں برابر کیا ہے. کہا اللہ نے شیطان کو عقل دی اور اس نے اپنی عقل سے اللہ کی نافرمانی کی, حجت بازی کی اللہ کے سامنے. اس بندے کو اللہ نے دولت دی, یہ اپنی دولت سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. قدر اشتراک کس میں ہے, دونوں نے نعمت کو مخالفت پہ لگایا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان, وہ تو ہے ہی بڑا ناشکرا. الشکر عند الرخاء کہ زمانے جاہلیت سے. دوسری بات والصبر عند البلاء کہ حالات آئے تو صبر کرنا. بقول مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نعمت آئے اترائے امت, مصیبت آئے گھبرائے امت. نعمت آئے اترائے امت, مصیبت آئے گھبرائے امت. تو اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں, میں نے کہا تھا کہ بات اتنی ہے کہ یہ زمانے جاہلیت میں یہ عادات تھی جو آج ہمارے اندر علم کے باوجود نہیں ہے. مجھے جس بات کے اوپر میں زور لگا رہا ہوں, جس بات کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ اوصاف تھی. اور ہمارا اسلام اس میں بالکل منصف ہے کہ کسی کی بھی خیر بات ہو کوئی حرج نہیں ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ. کسی کے پاس آپ دینار تو لا يُؤَدِّهُنَّ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ, آپ سر پہ کرے رہو تو ممکن ہے کہ ملے گا. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ عربوں کے اوپر ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, کہ یہ امی لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. کیوں؟ بلا من اوفا بعہدہ, ہر ایک کے اوپر پابندی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. تو دوسری بات کہ صبر آدمی کرے. تیسری بات الصدق فی مواطن اللقاء, سچائی میرے بھائی جو اتنا عام ہو گیا کہ آدمی جھوٹ کو اب جو ہے سچ سمجھنے لگا, اتنا عام ہو گیا. بخاری کی حدیث ہے الا انبئکم باکبر الکبائر, جی آپ لوگوں کو بڑے گناہ سناؤ. کہاں؟ الاشراک باللہ, شرک کرنا, وعقوق الوالدین, اور ماں باپ کی نافرمانی. وکان متکئا فجلس, آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے, بیٹھ گئے. الا وشہادۃ الزور, الا وقول الزور, الا وشہادۃ الزور, الا وقول الزور, فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت. یعنی صحابہ تو چاہتے تھے کہ آپ نہ رکے, آپ بولتے ہی چلے جائے, لیکن یہاں کہا کہ آپ نے اتنی مرتبہ دہرایا کہ جی میں آیا. جیسے عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ میں نے حضور کے پاس نماز شروع کر دی اور آپ نے سورہ بقرہ پڑھی, میں نے کہا چلو سورہ بقرہ کے بعد تو رکو تو ہوگا ہی ہوگا, پھر جو ہے اس کے بعد سورہ آل عمران. میں نے کہا چلو سورہ آل عمران کے بعد تو اس کے بعد تصور ہی نہیں ہوتا ہے, پھر جو ہے سورہ نساء. حتی هممت بأمر سوء, صحیح حدیث ہے, حتی ہم کہ میرے دل میں بھی, وہ تو صحابہ تو نیک تھے ان کے اندر تو خیال ہوتا تھا, ہمارا تو کب کا عمل ہو جاتا, ہمارے یہاں تو ہمم تو نہ ہوتا. میں تو کہا کرتا ہوں صحابہ نے کہا تھا ذهب اهل الدثور بالفجور, اب تو ہے ذهب اهل الدثور بالفجور. علمی بات ہے, وقت نہیں ہے. تو سچائی اپنے اندر آ جائے, سچائی ہر چیز میں صدق. سورہ حج کی آیت ہے تو کہا کہ آدمی گناہ سے بچے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. اب ربط بین الآیات, یہ قرآن کا ایک مستقل فن ہے, شعبہ ہے, بعض قائل ہے بعض قائل نہیں ہے کہ آیات میں ربط ہے یا نہیں, لیکن اتنی بات تو مفسرین ضرور اس پر زور لگاتے کہ اللہ کن دو باتوں کو جوڑتے ہیں, یہ اس کی طرف ضرور توجہ دلاتے سارے مفسرین کہ بھائی اس کو اس کے ساتھ ملایا,
اس کو اس کے ساتھ ترمذی کی حدیث ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین اللہ کفر سے بچا دے اللہ قرض سے بچا دے یا رسول اللہ اتعدل الکفر بالدین حضور ایک طرف تو کفر سے پناہ مانگی جا رہے ادھر پھر قرضوں سے پناہ مانگی جا رہے کیا آپ کی نظر میں قرض اور کفر برابر ہے آپ نے کہا ہاں برابر ہے اب شارحین حدیث اللہ ان کا بھلا کرے اللہ ان کا بھلا کرے بھائی آمین بولو آمین تو سخاوت کرو وہ کہتے ہیں کیوں یار یہ علم ایک چیز ہے میں بولتے بولتے کبھی عربی نقل کرتے کرتے مجمع سے خطاب کرتا ہوں کہ میں کیسے آدمی کو سمجھاؤ وہ بس اللہ چسکا لگوائے اللہ چسکا لگوائے امام شافعی کہتے ہیں سہری لتنجیح العلوم الذلی من وصل غانیت وطیب عناقی کہ راتوں کو اٹھ کے کتابوں کا پڑھنا مجھے اس میں زیادہ لطف آتا ہے بنسبت حسین عورت سے معانقہ کرنا خوبصورت منظر کو دیکھتے ہوئے وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألق الرمل عن أوراقي اور کوئی جوان عورت یہ فلوٹ کھیلے اور اس کی شیریں آواز اور اس سے جو ہے آدمی وہ لہر گون جائے اور جو ہے اس کی ایک بازگشت ہو ایک مہک ہو اور ایک فضا ہو اس سے بہتر ہے کہ میں کتاب سے غبار کو ہٹا کر کتاب کو اپنے سینے سے لگاؤں وَتَمَايُلِي طَرَبًا لِحَلِّ عَوِيصَةٍ فِي الدَّرْسِ أَشْهَا مِن مُدَامَتِ سَاقِي تم شراب پی کے مست ہو میں قرآن پی کے مست ہوتا ہوں اتنا ہے تمہارا مست ناپاک میرا مست پاک وَأَبِيتُ سَهْرَانَ الدُّجَى وَتَبِيتُهُ نَوْمًا وَتَبْغِي بَعْدَ ذَلِكَ لِحَاقِ رات بھر تیری نیند میں یا گناہ میں رات بھر میری عبادت میں صبح کو تم مجھ سے ملتا ہے اور کہتا ہے شافی دعا کرنا کہ اکٹھے ہم جنت میں جائیں یہ کیا تضاد ہے رات بھر میں کتاب میں وَأَبِيتُ سَهْرَانَ الدُّجَى وَتَبِيتُ زِمْحَ صاحب دعا کرنا ساتھ میں چلے رات بھر تیری نیند رات بھر تیرا گناہ رات بھر میرا اٹھنا رات بھر میرا پڑھنا اور صبح کو کہ دعا کرنا اللہ اکٹھے ہمارا حشر کرے وَأَبِيتُ سَهْرَانَ الدُّجَى وَتَبِيتُهُ نَوْمًا بہرحال علماء کا کہنا ہے کہ اللہ جن باتوں کو جوڑ دے شارحین حدیث لکھتے کہ حضور نے قرضوں کو کفر کے ساتھ کیوں ملایا اور اس کو کفر کا درجہ کیوں دیا اللہ اکبر یہ ہماری دین کی صداقت ہے یہ ہماری دین کی سچائی ہے اللہ ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر لے ایک مرتبہ پھر کلمہ پڑھ لو اور اپنے ایمان کی تجدید کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے اور ایمان کے ساتھ کل اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہو فرمایا کہ آدمی کے اوپر جب قرض زیادہ جمع ہو جاتے ہیں اور وبا زیادہ پڑ جاتا ہے اور جو ہے قرض خواہوں کی پھر اس کے اوپر دباؤ ہوتی ہے تو پھر اس کی زندگی کفر والی ہو جاتی ہے تو اب تو وہ جوئے بھی کھیلتا ہے اب تو وہ لاٹری بھی لیتا ہے اب تو وہ سود بھی کرتا ہے کہ جی بھئی یہ تو قرض چکانے ہیں چاہے کفر ہو چاہے حرام ہو چاہے حلال ہو اب اس کے اوپر پابندی نہیں رہتی ہے اب حلت حرمت کی تمیز نہیں رہتی ہے صحیح غلط کا اب اس کو خیال نہیں رہتا ہے شناخت نہیں رہتی ہے تو اب وہ زیادہ قرضوں نے اس کو کفر تک پہنچا دیا اس لیے فرمایا اللہ کفر سے بچا اور قرض سے بچا چونکہ یہ قرض اگر بے قابو ہو گئے تو کفر تک پہنچانے والی ہے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ جن باتوں کو ملاتے ہیں اس میں ضرور علت ہوتی ہے یہاں فرمایا کہ بتوں سے بچو اور جود سے بچو بتوں سے بچو والرجز فاہجر سورہ مدثر ابتدائی احکام میں اور وہ تو مجھے اور آپ کو سنانا ہے فاجتنب الرجس من الاوثان کہ وثن اوثان کی گندگی سے بچو واجتنب قول الزور اور جود بات سے بچو اور پھر کہا کہ والرضا بمر القضاء کہ الہی قدر تقدیر کی کروی فیصلوں پر کروا بہی مانا کہ ہمارے نفس پہ کروا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہمارے کچھ حالات آ گئے एक वाक्य अब एक मिनट का है, साद इब्ने अभी वक्कास मुस्तजाब दावत थे, तो ये जब मक्के आए थे चले गए थे फिर वापस आए तो लोगों का हुजूम हो गया कि जी दुआ करें, दुआ की अल्लाह ने कबूल कर लिया, जी दुआ करें अल्लाह ने कबूल कर लिया। अब्दुल्लाह इब्ने साहिब थे वो मक्के के कारी थे, तो वो आए इनके पास तो कहा कि अम्मा जान, अम्मा चचा जान आपसे एक बात पूछनी है, आप तो मुस्तजाब दावत है, आप खुद नाबीना है, लोग दूर और दराज से आके दुआ कर रहे हैं और आप दुआ कर रहे हैं और अल्लाह मंजूर कर रहा है और इनकी हाजात पूरी हो रही है, अपनी आंख के लिए भी तो दुआ करें, अपनी आंख के लिए भी तो दुआ करें। क्या या बुनैया कबाउल्लाहि अहसनु इन्नी मिन रद्दि बसरी, वो हिम्मत नहीं होती है तर्जुमा करने की, चूंकि ये खालिस लसानी है, जबानी है, अमल से मैं खारी हूं, लेकिन दूसरों को उससे महरूम न करने की गर्ज से तर्जुमा कर रहा हूं, वरना हिम्मत नहीं होती है तर्जुमा करने की। बेटा सवाल तो तूने बड़ा कमाल का किया, बाकी मेरे लिए अपने अल्लाह का फैसला ये ज्यादा मुझे पसंद है मेरी निगाह के लौटाए जाने से, कि अगर मेरे अल्लाह मेरे नाबीना पे खुश है तो मैं उसी पे खुश, मैं उसी पे खुश। وَتَرْكِ الشَّمَاتَ بِالْمُصِيبَ إِذَا حَلَّتْ بِالْأَعْدَى, और जमाने जाहिलियत में थी कि हम एक दूसरे से दुश्मनी करें, लेकिन जहां दुश्मन को तकलीफ हुए तो हम बिल्कुल न हंसे कि नहीं नहीं वो परेशान है। आज तो अपनों के मुसीबत पे हंसी जा रही, दुश्मन तो क्या, अपनों की मुसीबत पर। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए कुए तूर से और उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम की खबर ली, व अल्कल अलवाह, जरा जोर से रख दिया, फेंका नहीं, बयान अल कुरान, फेंका नहीं, जरा जोर से रखा, उसकी तलाफी के लिए भी दुआ की, रब्बि फिर ली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, जरा जोर से रख दिया। सामिरी की खबर ली, मा खत्बुक या सामिरी, फिर हारून की खबर ली, हारून अलैहिस्सलाम ने कहा जी आप मुझे सबके सामने न डाटे, ला तुश्मित बी अल अअदा वला तजअलनी मअल कौम अज़्ज़ालिमीन, भाईजान अगर आपने सबके सामने मेरी दाद की तो ये दुश्मनों को हंसने का मौका मिलेगा। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को रुसवा करते हुए कभी सोचता नहीं, फरमाए जमाने जाहिलियत में थी कि हम अपने दुश्मन की मुसीबत पे न हंसे, आज मुसलमान अपने मुसलमान भाई की मुसीबत पे हंसता है। अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक दे। ये जो सिफात कही गई और सहाबा के साथ जो मोहब्बत और इश्क का मामला हमको होना चाहिए, अल्लाह हम सबको नवाजे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.